أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، حدیث غدیر کے ذیل میں کچھ اس کے کانٹیکسٹ سے گفتگو جاری تھی، اور اسی کے کانٹیکسٹ سے آج بھی دو مطلب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مامون الرشید، اس کے دربار میں کافی مجمع تھا اور کافی علماء اہل تسنن بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کسی اہل سنت کے عالم نے یہ حدیث پیغمبر کی پڑھی مامون الرشید کے سامنے، بلکہ اصل میں تو مجمع علماء ہی کا تھا، اور مامون الرشید اس وقت تخت پر بیٹھ کر کے اس مجلس اور مجمع کی صدارت کر رہا تھا. علماء اہل سنت میں سے کسی نے ایک حدیث پڑھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی، کہا کہ ابو بکر و عمر سید کہول الجنہ. یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے. مامون الرشید نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے، غلط ہے، اس لیے کہ خود پیغمبر کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تھی، پیغمبر سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے جنت میں جانے کی دعا کریں. تو پیغمبر نے اس بوڑھی عورت سے کہا تھا کہ جنت میں کوئی بوڑھا آدمی تو جا ہی نہیں سکتا، اس لیے بوڑھی عورت انتہائی گریا کرنے لگی اور رونے لگی. تفصیل سے واقعہ ابھی آتا ہے، پر جب کوئی بوڑھا جا ہی نہیں سکتا تو ابو بکر اور عمر اگر بوڑھے ہیں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اور کوئی بوڑھا آدمی جا ہی نہیں سکتا، بس اس لیے جو حدیث جھوٹی ہے. اور اگر جوان بنا کر کے آپ کے عقیدے کے مطابق ڈالا جائے گا تو پھر جنت کے سردار جو ہے اس کے سلسلے میں، جوانوں کے سلسلے میں، ان الحسن والحسین شباب اہل جنہ کا، و ابو ہما خیر من ہما کا، کہ حسن حسین جوانوں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کے باپ ان دونوں سے بھی زیادہ افضل ہیں. یہ جو ہے حدیث موجود ہے، ہماری حدیث بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بس اگر وہ ابو بکر اور عمر کو جوان بنا کر کے بھیجنا ہے تو حسن حسین جو شباب اہل جنہ ہے، پھر جو ہے وہ حدیث کا رہی، بس پتہ چلا وہ حدیث جھوٹی ہے. کیونکہ جو ہے ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے جنت کی دعا کریں، کیونکہ اس کو جنت کے نظارے جو ہے سنائے گئے تھے، تو اس کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ پیغمبر سے جنت کی دعا کرائے. ہر آدمی جنت کے بارے میں کچھ اجمالاً سنتا ہے، کبھی جنت کی آپ تفصیل سنیں گے تو آپ کو بھی لالچ ہوگی کاش ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جنت اتنی عجیب و غریب جگہ ہے, اتنی عجیب و غریب جگہ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا اتنی عجیب و غریب نعمتیں وہاں پر ملنے والی, یعنی انسان کی سوچ سے بھی بالاتر ہے. اس کے قرآن کا ایک جملہ ہے, لا یبغونہا ایوجا, یعنی پروردگار عالم جب انسان کو جنت دے گا تو انسان جب اس سے کہا جائے کہ کچھ بدل کر کے اور دیا جائے گا, کہا کہ نہیں نہیں ہمیں یہی جنت کافی ہے بس, بدلنے کی تمنا نہیں ہوگی. ہر آدمی دنیا میں جب نئی نئی چیزیں روزانہ ملتی رہے, مختلف جو ہے نئی چیزوں کی حوث ہوا کرے, لکل جدید لذت, ہر جدید چیز میں نئی لذت ہوا کرتی ہے. لیکن جنت میں انسان چاہے گا, جنت جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے, ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ انسان چاہے گا یہ کبھی تبدیل نہ ہو, اتنی عجیب و غریب نعمت ہے. تو جب جنت کی تفصیلات سنتا ہے, وہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جو ہے ایک دن جبرائیل امین نے سوچا کہ جبرائیل امین جو ہے اپنے دل میں سوچا کہ جنت جو ہے دیکھو تو سے کتنی بڑی ہے, میں جو ہے جنت کی سیر تو کر کے آ جاؤں. تو پروردگار عالم نے کہا کہ اچھا جو ہے تم جنت کی سیر کرنا چاہتے ہو, اڑو. چنانچہ جبرائیل امین اپنے پروں پہ اڑے, اور جبرائیل امین اتنی تیزی کے ساتھ اڑتے تھے کہ ایک مرتبہ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو عرش سے فرش تک سیکنڈوں میں پہنچ گئے, اتنی تیزی سے اڑتے تھے. اب جبرائیل امین 70,000 سال تک اڑتے رہے ہیں, اور اڑنے کے بعد تھک گئے. پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا پھر مجھے جو اتنی طاقت دے کہ میں پھر اڑ سکوں. پھر 70,000 سال تک اڑے. اس طرح 70,000 مرتبہ دعا کے 70,000 مرتبہ 70,000 سال تک اڑتے رہے. اور پھر جبرائیل امین نے کہا اب تو جنت ختم ہونے والی ہوگی بس. جب جبرائیل امین نے جو ختم ہونے کا اعلان کیا, کہا کہ اب تو جنت ختم ہونے والی, تو ابھی اڑ ہی رہے تھے کہ ایک مومنہ اپنے گھر کے صحن میں باہر آئی جنت کے اندر, اور جبرائیل امین سے کہا کہ ابھی تو میرا صحن بھی پورا تمام نہیں ہوا ہے. جنت ایسی عجیب و غریب نعمت ہے. جب انسان داخل ہوگا تو یہاں پر جس طرح بادشاہوں کے استقبال ہوتے ہیں کہ سلام سلام کے, تو وہاں پر جو مومنین اور فرشتے سب جو ہے ایک مومن کا استقبال کریں گے, اور جو بادشاہوں کی طرح استقبال کر کے لے جائیں گے. اور جنت کی نعمتیں عجیب و غریب, انسان سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی کیسی نعمتیں ملنے والی, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. انسان کتنا بے وقوف ہو کہ 70 سال کی زندگی جس میں جو اللہ نے جائز نعمت استعمال کرنے کے لیے کہا ہے اس کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں چھوڑ دے, یہ انسان کی اپنی بے وقوفی. عقل مند انسان وہ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے, جنت کی تیاری کرتا ہے. چنانچہ جنت کے سلسلے میں تب جو ہے اس عورت, بوڑھی عورت نے سنا کہ جنت اتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ نعمت اگر مجھے مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے. چنانچہ پیغمبر سے دعا کروانے کے لیے گئی, کہا یا رسول اللہ میرے دعا کر لے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے. پیغمبر اسلام نے کہا کوئی بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی, تو بوڑھی تھی تو رونے بیٹھ گئے. پیغمبر کے وہاں پر لوگ آتے تھے اپنے حاجتیں پورا کروانے, دعائیں پورا کرنے, اپنے ڈسکشن کرنے کے لیے, اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. یہ عورت آ کر کے جو پیغمبر کے دروازے پہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ابن مخدوم آئے, اور ابن مخدوم آئے اور وہ بھی نابینا تھے, وہ بھی جو پیغمبر کے صحابی. انہوں نے کہا کہ آج پیغمبر کے دروازے پر یہ عورت رو رہی ہے, آخر کیا بات ہے؟ اس سے جا کر کے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ لوگ جو آتے ہیں یہاں پر اپنے مسائل حل کروانے, اپنی دعائیں پوری کروانے, اپنے جو ہے اپنی حاجتیں پوری کروانے, لوگ جو ہے یہاں پر جو غمگین آتے ہیں خوش ہو کر کے یاد نہیں کہ تم جو پیغمبر کے دروازے پر بیٹھ کر رو رہی ہو آخر کس لیے؟ عورت نے کہا کہ میں تو جنت کی دعا کروانے پیغمبر اسلام کے پاس گئی تھی, پیغمبر نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں جا ہی نہیں سکتی, اس لیے میں جو دروازے پر بیٹھے رو رہی ہے کہ جنت جس کی لالچ میں ساری زندگی سوچتی رہی اور اسی کی لالچ میں عبادت انجام دیتی رہی, اور میں جو ہے بوڑھی ہونے کے بعد جو ہے جنت میں جا ہی نہیں سکتی. تو پھر تو جو ہے جس پر تکیہ کیا تو وہی سارا ہاتھ سے نکل گیا, فائدہ کیا ہوا انہیں؟ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ابن مخدوم جو ہے وہ جاتے ہیں اندر پیغمبر کے پاس, کہا بھی میں آپ کی سفارش کرتا ہوں پیغمبر سے. اور جانے کے بعد پیغمبر اتنے رحم دل تھا کہ ہر آدمی چاہتا تھا, ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ پیغمبر کو میں کہوں گا وہی بات مان لیں گے فوراً. ابھی ہم نے مخدوم جاتے جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے کمزور, آنکھیں نابینا ہو چکی تھی,
جانے کے بعد پیغمبر سے کہا کہ رسول اللہ آپ نے جو ہے اس بوڑھی عورت سے کیا کہہ دی, بیچاری وہ وہاں دروازے بیٹھ بیٹھ کر رو رہی ہے. کہا کہ جو ہے آپ انہوں نے جنت کی سفارش کی, جنت کی دعا کی تھی, اب ان کے لیے جنت کے لیے دعا کر دی. پیغمبر نے کہا وہ بوڑھی عورت تو جنت نہیں جا سکتی, کوئی نابینا بھی جنت میں نہیں جا سکتا. لو بھائی یہ تو اور کہنے پڑ گئے, خود نابینا صاحب آئے تھے ان کو تو اور بھی جو ہے مصیبت لگے. کہا وہ بھی جو ہے اس بوڑھی عورت کے پاس جا کے بیٹھ گئے, کہا کہ لو ہم بھی جو ہے گئے جنت سے. وہ بھی رونا شروع کر دی, عورت بھی رو رہے تھے, اپنے مختوم بھی رونا شروع کر دی, دونوں اب رو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بلال حبشی آئے. بلال حبشی نے کہا دو دو آدمی جو ہے یہاں پر پیغمبر کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا اس عورت کو, بوڑھی عورت کو کہا کہ کوئی بوڑھا جو ہے جنت میں جا ہی نہیں سکتا, مجھے کہا کہ کوئی نابینا جنت میں جا ہی نہیں سکتا, ہم تو اس لیے رو رہے ہیں, ہم تو جنت کی لالچ میں ساری عبادت انجام دے رہے ہیں, یہی چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ بلال حبشی نے کہا اچھا ایسی بات, ابھی جا کر میں پیغمبر سے سفارش کرتا ہوں. اب جب یہ بلال حبشی پہنچے سفارش لے کر کے, پیغمبر کو اسے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا کہہ دیا, وہ بوڑھی عورت بےچاری رو رہی ہے, نابینا رو رہے ہیں, ان کو اتنی جنت کی لالچ ہے, آپ نے کہا بوڑھی عورت بھی جنت میں جا سکتی, نابینا بھی جنت میں جا سکتی. پیغمبر نے کہا بوڑھی عورت تو جنت نہیں جا سکے, نابینا بھی جنت, کوئی کالا آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. لو بھائی بلال حبشی کا کام بھی ہو گئے, وہ بھی رونے لگ. کہا کہ یہ تو عجیب و غریب, ہم لوگ جو جنت کی لالچ میں تو سارے کام کر رہے ہیں, یہ بھی ساری چیزیں دیکھیں, اب حیران و پریشان. پھر جو پیغمبر نے دیکھا کہ تینوں باجماعت جو پیغمبر کے دروازے پر رو رہے ہیں, ایک دفعہ اٹھ کر کے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہاں میں نے جو کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے, کوئی جو ہے نابینا جنت میں نہیں جا سکتا ہے, کوئی کالا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت اگر مومنہ ہوئی تو پروردگار عالم پہلے اس کو جوان بنائے گا, بالکل باقیرہ بنائے گا, اس کے بعد پھر اس کو جنت میں ڈالے گا. اسی طریقے سے کوئی نابینا ہوگا اس کو پہلے بینا بنائے گا, آنکھیں دے گا اور جوان بنا کر اس کو جنت میں ڈالے گا. کوئی کالا آدمی تو اس کو پہلے گورا بنائے گا, پھر جنتی بنانے کے بعد پھر اس کو جنت میں ڈالے گا. اس کا مطلب تم لوگ جو جنت سے محروم نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عیب ہوگا, عیب دار انسان جنت میں نہیں جا سکتا, پہلے اس کے عیب کو ٹھیک کیا جائے گا. کوئی بھی بیماری تو ٹھیک کی جائے گی, بڑھاپا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا, نابینا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا, کالا ہے تو اس کو گورا بنایا جائے گا, بیمار ہے تو بیماری کو جو بھی قسم کی بیماری اس کو صحیح کیا جائے گا, اس کے بعد جو ہے جنت میں. اس لیے کہ جنت وہ جگہ جہاں پر کوئی عیب دار انسان نہیں جائے گا, اس کے عیب کو سب کو ختم کر کے جو ہے اس کے دل کے عیب کو بھی ختم کیا جائے گا, ظاہری جسمانی عیبوں کو بھی ختم کیا جائے گا, اور بالکل پاک و پاکیزہ اتنے خوش و خرم دل کے ساتھ اور اتنے استقبال کے ساتھ جنت میں جائے گا جس طرح پریسیڈنٹ وغیرہ کا استقبال بھی کیا ہوگا, دنیا کا جو عظیم ترین صدر آتا ہے اس کا کتنا استقبال ہوتا, پوری پوری جو ہے شہر کا استقبال ہوتا. اس طریقے سے جو ہے فرشتے جو استقبال کرنے کے لیے جنتی کے لیے کھڑے ہوں, ایسا استقبال کر کے لے جائیں گے, اور ایسی نعمت ملے گی کہ انسان کبھی ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نعمتوں تک پہنچ سکے. ایسی ایسی نعمتیں جنت میں پروردگار عالم نے انسان کے لیے قرار دی. تو بوڑھی عورت چونکہ جو ہے پروردگار عالم کی حکم سے جنت کے اندر جو بھی رہے گا, بوڑھی عورت بھی جوان بنا کر باقیرہ بنا کر کے اور بالکل 16 سال کی جو لڑکیاں تو اس طریقے جو بنا کر کے جنت میں ڈالا جائے گا. 16 سال کا لفظ آیا باقیر اور باقیرہ کا لفظ آیا, باقیرہ بنا کر کے اس کو ڈالا جائے گا, ایسے جو ہے عورت کو تیار کر کے باقاعدہ جنت میں رکھا جائے گا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جو ہے بوڑھا آدمی تو جنت میں نہیں جا سکتا. مامور رشید نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے, اس لیے کہ پروردگار عالم جو ہے جنت میں صرف جوانوں کو ڈالے گا. اب جو ہے ابوبکر عمر بوڑھوں کے سردار کیسے ہوگا, کوئی بوڑھا آدمی ہوگا ہی نہیں, خود بھی بوڑھا نہیں ہوگا اگر جانے والے ہوں تو. بس اس لیے اگر جوان ہے تو جوان جو ہے اس میں حسنین شباب اہل الجنہ اور ان کا باپ ان سے زیادہ افضل, اس لیے یہ حدیث جھوٹی ہے. اپنے ملاحظہ کہ انسان فرار کرنے کے راستے مختلف نکالا کرتا ہے, ہم اسی لیے کہتے ہیں یہ حدیث بھی غدیر کے کانٹیکٹ میں, کہ غدیر سے بچنے کے لیے ایسی ایسی حدیثیں جو ہے گڑھ دی گئی ہیں. اور عزیزو جب معاویہ کا دور آیا تو اس وقت معاویہ نے شدت سے حدیثیں گڑھی ہے. ایک تو علی اور آل علی پر ممبروں سے 70,000 ممبروں سے 90 سال تک تقریباً علی اور آل علی پر لعنت کروائی اس نے، معاویہ 70,000 ممبر اس نے، اور ہر وقت یہ لعنت ہوتی رہتی تھی، اور ہر سسٹم ایسا رکھا تھا کہ کسی طریقے سے بھی علی اور آل علی کو لعنت کرتے رہے، اور لوگ جو ہے علی سے اور آل علی سے نفرت کرتے رہے، دور ہوتے رہے، دشمنی پیدا ہوتی رہے، اور ہر وہ طریقہ اپنایا گیا، حتیٰ یہ کہ انہوں نے یہ ٹیکنیک سوچی کہ جو آئندہ بچہ بڑا ہونے والا ہے، 17 مملکتیں تھی ایک اسلامی حکومت میں، اس میں یہ سوچا گیا، پلاننگ کی گئی کہ جو بچہ بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، کچھ بھی سنتا ہے، کچھ بھی ہاتھ سے محسوس کرتا ہے، کچھ بھی حواس سے خمسہ سے محسوس کرتا ہے، کچھ بھی عقل کے ذریعے سے درک کرتا ہے، ساری چیزیں سامنے ایسی بنا کر کے رکھو جو دشمنی علی اور آل علی بچے کے ذہن میں آ جائے، ایسی چیزیں جو سسٹم سیٹ کیا، ہر چیز کو ایسا سسٹم سیٹ کیا جس سے علی اور آل علی کی بچوں میں دشمنی اور تربیت پیدا ہو، اور 17 کی 17 مملکتوں میں اس خالی ممبروں کے اوپر لان تان نہیں کروائی گئی، بلکہ سارے سسٹم ایسے قائم کیے گئے جس میں علی اور آل علی پر لعنت کروائی گئی۔ مثلاً بچوں کے اسکول پہلے تھی، آج کل کے اسکول بھی جو ہے وہی معاویہ والے سسٹم پر چل رہے ہیں، چنانچہ اسکول پہلے دوپہر کو ختم ہو جایا کرتا تھا، معاویہ نے اعلان کیا کہ اب شام تک اسکول رہے گا، اب دوپہر کو جو بچوں کو کھانا دیا جاتا تھا اس میں بچوں کے لیے سفرا اور دسترخوان لگانے کے بعد انواع اقسام کی نعمتیں رکھی جاتی تھی، انواع اقسام کی نعمتیں رکھنے کے بعد بچے سے کہا جاتا کہ پہلے علی اور آل علی پر لعنت کرو پھر کھانا ملے گا، دیکھیں ہر چیز میں سسٹم ایسا سیٹ کیا ہوا تھا کہ علی اور آل علی پر لعنت کرو پھر کھانا ملے گا، بچے تو بچے ہیں، بچوں کو کیا پتا بیچاروں کو، ارے بڑے بڑے بک جایا کرتے ہیں کھانے کے آگے، تو بچے تو بچے ہیں، اب وہ کسی بچے نے اتفاق سے جو ہے کھانا کھا، اس نے کہا نہیں میں علی اور آل علی پر لعنت نہیں کروں گا، اس کو کھڑا کر دیا گیا، اس کو کھانا نہیں ملا، باقی سارے بچے کھانا کھا رہے، وہ بچہ کب تک برداشت کرے گا، آپ سوچئے گا، ایک دن دو دن تین دن، آخر وہ بھی بچہ مجھے آ کر کے کھانا شروع، اس نے بھی لعنتان کرنا شروع کر دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر سواری کے نالائن کے نیچے جہاں پر گھوڑے کی نال لگائی جاتی وہاں پر علی کا نام لکھا جاتا تھا کہ علی کا نام جو ہے روڈوں پر گھسیٹا جاتا رہے، روڈوں کے اوپر باقاعدہ لکھا جاتا علی کا نام جو اس کے اوپر جو ہے گھوڑے گدھے کھچر جو اس پر چلتے رہے، اور پھر ایسا سسٹم قائم کیا گیا تھا کہ ہر طریقے سے آنے والی نسلوں کے اندر جو علی اور آل علی کی دشمنی بیٹھ جائے، چنانچہ وہ بکری والا واقعہ مشہور ہے، بہت مختصر عرض کرتا چلاؤ کہ بار بار آتا رہتا ہے کہ معاویہ نے ایک دن ساری مملکت کے اندر جتنے بھی بچے تھے اس کے حساب سے ان کو بکریوں کے بچے جو ہے گھر میں بھیجوا دیے، اب پرانے زمانے میں یہ آج کل کے کھلونے کی طرح چلتے پھرتے کھلونے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ تو جو ہے زیادہ سے زیادہ گڑیاں بنا لیتے تھے، تو ان کے لیے سب سے بہترین کھلونا ہوا کرتا بکری کا بچہ، بچوں کے لیے، اور بکری کے بچے کے ساتھ بچے رہا کرتے تھے، جب 4-5 مہینے رہنے کے بعد بکری کے بچوں سے بچے مانوس ہو جایا کرتے، حتیٰ یہ کہ کھا بھی رہا ہے بچہ تو بکری کے بچے کے ساتھ، پی بھی رہا ہے تو بکری کے بچے کے ساتھ، کھیلنے جا رہا ہے پھر بھی بکری کے بچے کے ساتھ، باہر جا رہا ہے پھر بھی بکری کے بچے کے ساتھ، اندر آ رہا ہے پھر بھی بکری کے بچے کے ساتھ، جہاں جا رہا سو رہا ہے تو لیٹ رہا ہے تو بکری کے بچے کے ساتھ، کیونکہ بچے جو بکری کے بچے سے مانوس ہو جاتے ہیں، تو مانوس ہو جاتے ہیں، تو ایک دن معاویہ نے حکم دیا کہ اب یہ بکری کے بچے جو 5-6 مہینے بچوں کے ساتھ رہے سب کو رات اور رات قتل کروا دیا جائے، اور جب یہ بکری کے بچے جب قتل ہو جائے صبح بچے اٹھیں گے ہمارا بکری کا بچہ کہاں گیا، تو ان والدین سے کہا جائے کہ بچوں کو کہے کہ تمہارا بکری کا بچہ جو علی نام کا شخص آ کر کے قتل کر کے گیا ہے، دیکھیں اس طرح علی کی دشمنی جو بچوں کے دلوں میں بٹھائی گئی، کیسی کیسی ٹیکنیک سوچی گئی، عجیب عجیب ٹیکنیک کے ذریعے سے علی اور آل علی کی دشمنیاں بٹھائی گئی، اس لیے خالی معاویہ نے یہی کام نہیں کیے بلکہ دوسری طرف سے بے تحاشا حدیث علی کے خلاف دشمنی میں گڑی گئی ہے، بے تحاشا، حتیٰ یہ کہ ایک حدیث بھی کوئی گڑھ کر کے لے کر آتا تھا تو اس کو ایک دینار دیا جاتا تھا، ایک دینار سونے کا، ایک دینار کہ علی کے خلاف علی کی دشمنی میں کوئی ایک حدیث گڑھ کر لے کر آ جائے تو اس کے نزدیک ایک دینار ملے. اب کیا ہوگا, پوری 17 مملکتوں کے اندر افراد عربی تو جانتے ہیں, اس کی بنیاد پر اب وہ سوچتے تھے کہ کام وام کرنے کی کیا ضرورت ہے, گھر میں جو ہے ایک بہترین نہا دھو کر کے کرتا پہن کر کے نکلیں گے اور دربار میں جائیں گے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا فلا, اور علی کے خلاف جو ایک حدیث بنا دی. ہر آدمی ایک حدیث بنا, یعنی ان کا کاروبار ہی یہ ہوگا تھا حدیث جو علی کے خلاف بنایا, کاروبار میں کیا دباغ ہے, خالی ایک دو آدمی کہ پوری مملکت کا کاروبار ہے. جب پوری مملکت 17 ریاست ہو جائے, 17 مملکتوں کا حال یہ ہو جائے تو کتنی حدیثیں علی کے خلاف بنی ہوں گی. انہیں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے, اور جب جو ہے معاویہ خود گھبرا گیا کہ اتنی حدیثیں علی کے خلاف ہیں, ارے پبلک قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں کرتے, اتنی حدیثیں آ کہاں سے گئی, اتنی حدیثیں تو اتنی تو عمر بھی لوگوں کی نہیں تھی, اتنی حدیثیں آ کہاں سے گئی. خود معاویہ گھبرا گیا, اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو اب خلیفہ اول کی شان میں جو ہے حدیثیں بنانا شروع کرو. دیکھیے خلیفہ اول کی شان میں اتنی حدیث آ گئی, اتنی حدیث آ گئی کہ وہ خود معاویہ گھبرا گیا, کہا کہ اچھا خلیفہ ثانی کی شان میں بنانا شروع کر, پھر خلیفہ ثالث کی شان میں بنا. اس طرح جعلی حدیثوں کا بازار کھل گیا تھا اور اس کے اوپر جو انعامات دیے جا رہے تھے انہیں احادیث میں سے, اس قسم کی احادیث کہ جو ہمارے سامنے آیا کرتی, کلم کھلا جو ہے وہ علی کے خلاف, آل علی کے خلاف, اور اگر وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر دوسرے لوگوں کی شان کے اندر اور ایسے لوگوں کی شان میں جو ان کی اپنی پارٹی کے افراد ہو ان کی شانوں میں حدیث بنے. یہ خالد بن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب بنا کر کے حدیث لے کر آئے گی, وہ کیا ہے, حالانکہ سیف اللہ اس کو لقب ملا ہے وہ اتنا کری اور بدترین عمل انجام دینے کے نتیجے میں کہ اس کو تو باقاعدہ قبول کیا جانا چاہیے, اس کو تو سنسار کیا جانا چاہیے, اتنا جو ہے برا کام اس نے انجام دیا. اس لیے کہ جب جو ہے مالک ابن نویرہ اس سے زکات لینے کے لیے حضرت ابو بکر کے لیے بھیجا گیا تو مالک ابن نویرہ نے صرف اتنا کہا کہ چونکہ رسول اللہ نے علی کو خلیفہ مقرر کیا غدیر خم میں, اس لیے میں زکات دوں گا تو علی کو دوں گا, ابو بکر کو کیوں دوں گا, علی جو رسول کا سچا جانشین ہے اس کو دوں گا, میں ہر ایک کو کیوں دوں گا. خالی اتنی سی بات تھی, اس کے نتیجے کے اندر مالک ابن نویرہ کو قتل بھی کیا گیا, اس کی بیوی سے اسی رات کو زنا بھی کیا گیا, اور اس کے بعد پھر جب پلٹ کر کے آتا اس کے بعد شکایت بھی کی حضرت عمر سے, حضرت عمر نے کہا یہ اجتہاد میں خطا ہو گئی تھی. بابا اجتہاد میں خطا, اتنے بڑے بڑے قصور جو قرآن میں کھلم کھلا احکامات کی مخالفت کر رہا اس نے اجتہاد میں خطا کر کے تعویل کر دی, اس کے بعد اس کو لقب دیے گا سیف اللہ کا. بتائیے بدترین عمل انجام دینے کے بعد سیف اللہ کا لقب دیا جا رہا, یہ ہے جتنی دشمنی زیادہ ظاہر کر رہے ہیں اپنی پارٹی کا آدمی ہونے کے بعد ان کو اتنا ہی بڑا لقب دیا جا رہا جس میں اس کے عمل کی کوئی توجیہ ہو ہی نہیں سکتی. جو آدمی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے وہ تو قابل معافی نہیں ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ریپ کرے اور ریپ کے اوپر یہ قابل معافی نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے اس کو بجائے اس کی سزا دی جائے سیف اللہ کا لقب دیا گیا. یہ ہے, یہ حال ہے. چنانچہ عرض یہ کرنا ہے کہ اتنی ساری حدیثیں گڑھ دی گئیں اور انہی حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث تھی جس کی وجہ سے مامون الرشید نے اس حدیث کا جواب دیا. آئیے اس کے بالکل مقابل میں پروردگار عالم نے مصلحتوں کی وجہ سے علی کا نام قرآن مجید میں موجود اور قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں کیا کہ علی کی ولایت کے ساتھ جو ہے قرآن مجید میں علی کا نام لیا جائے, اس کی دو مصلحتیں کل آپ کے سامنے پیش کی, اور کلی اور مبہم الفاظ کے ذریعے سے اتنی کھلی کھلی روایتیں ہیں, روایتیں کیا ہمارے پاس نہیں بلکہ خود برادران اہل سنت کی اپنی کتابوں, میرے پاس کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے علی فی القرآن, اور یہ کتاب اس میں 200 آیتیں نقل کی گئی, 200 آیتیں جس میں صرف علی کی شان میں 200 آیتیں, اور وہ علی کی شان میں 200 آیتیں ہماری کتابوں سے نہیں ساری مخالفین کی کتابوں سے, سارے جو ہے سامنے والی پارٹی کی کتاب, ہماری کتابوں میں سے تقریباً ایک تہائی علی کی شان میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے, پورا سورہ دہر بھی جو علی کی شان میں نازل ہوا, علی اور اولاد علی کی شان میں. لیکن بات یہی کرنا ہے कि मसलन जो है आपके सामने दो तीन हदीसें, दो तीन रवायत, दो तीन आयतें पेश कर रहा हो। एक आयत जो असल में तो मौला अली अलैहिस्सलाम एक दुरूद भेजे मोहम्मद, इसको आय विलायत कहते हैं, सूरह माईदा की 55वीं आयत, इन्नमा वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सला व युतून अज़्ज़कात व हुम राकिऊन। रुकू की हालत में ज़कात देने वाली रवायत अभी अर्ज करते हैं। इसी तरीके से सूरह निसा की 59 नंबर की आयत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र जो है अली और औलाद अली के सिलसिले में वारिद। आगे चले तीसरी आयत, आय मुबाहिला जिसमें जो कहा गया नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्म नबतहिल नजअल्लानतल्लाह अलल कौमिल काज़िबीन। ये जो कहा गया जिसने कहा कि तुम अपने बेटों को बुलाओ हम अपने बेटों को बुलाओ, तुम अपनी औरतों को बुलाओ हम अपनी औरतों को, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं, इसमें सब के सब मुसल्लम शिया सुन्नी सब मुत्तफ़िक़ हैं कि नफ्स मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम। आगे चलिए आयत तस्वीर को देखिए, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज़्ज़ा अहलल बैत लियुतहिरकुम तत्हीरा लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज़्ज़ा अहलल बैत लियुतहिरकुम तत्हीरा। इसमें जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर पंजतन के ऊपर यह आयत तस्वीर नाज़िल हुई, इसमें जो हज़रत अली शामिल है। आगे चलिए आकर के जो है सूरह बल्लिग को देखिए, आय बल्लिग जिसमें आय बल्लिग में इरशाद हुआ या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल मा बल्लगता रिसालतक। आप देखिए कि लहजा परवरदिगार आलम का कैसा है, कहा ए रसूल पहुंचा दो उस चीज को जो तुम पर अपने परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल किया गया, और अगर तुमने ये विलायत अली का काम नहीं पहुंचाया तो गोया के रिसालत को कोई काम अंजाम ही नहीं दिया। और उसके बाद पैगंबर ने मन कुन तो बोला फहाजा अली मौला कहा, और फिर ये आयत नाजिल हुई अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अलइस्लाम दीना। अरे आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन मैंने तुम पर इस्लाम को तमाम किया और इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतों को मुकम्मल कर दिया, और तुम आज अली की विलायत के जरिए से तुम्हारे दीन से मैं राजी हो गया। देखिए आगे चलिए, आए इंजार व अंजिर अशीरतक अल अक्रबीन जिसमें सिर्फ मौला ने आकर के पैगंबर की बात को कबूल किया और वहीं पर पैगंबर ने खलीफा जानशीन बनाया। आए अजर रिसालत आए मवद्दत ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ये सारी जो आयात इस तरह 200 किस्म की आयात खुद बरादरान अहले सुन्नत अपनी किताबों मोतबर तरीन किताबों, बाकी जो गैर मोतबर है वो तो शायद हजारों में पहुंच जाए, इतनी आयतें जो है अली की शान में नाजिल हुई जिसमें अली की विलायत का तज़किरा किया गया है। चुनांचे कुरान के अंदर इतना साफ साफ, लेकिन कल बताया कि नाम ना लेने की वजह और मसलहत है कि अल्लाह को अपने कुरान को महफूज रखना, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहू हाफिज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमने ली, और हिफाजत का अल्लाह के वहां पर मसलहत का तरीका यही था कि मुहावर कुल्ली अल्फाज जिक्र करें जिसमें खसूसियात को जिक्र किया, नाम लेकर जिक्र ना किया। और अली की दुश्मनी इतनी ज्यादा थी क्योंकि उनके बहुत सारे रिश्तेदार काफिर थे जिनके जो अली की तलवार से कत्ल हुए थे, दुश्मनियां चल रही थी, अगर अली का नाम आ जाता तो कुरान के अंदर तहरीफ हो जाती। बस इसलिए परवरदिगार आलम ने 200 आयतें तो खाली वो है जो मशहूर अहले सुन्नत की किताबों में, बाकी जो है और कई कई किताबों के अंदर अहले सुन्नत की मौजूद होने के साथ अगर हमारी किताबों के अंदर देखें तो आपको लगेगा एक तिहाई से ज्यादा अली की फजीलत में कुरान जो है जो कसीदे गा रहा है, कसीदे पढ़ रहा है। अजीजो ये जो है ये सारी बातें अपनी जगह पर सिर्फ एक वाकया नकल करता हूं बस। जब मौला अली मस्जिद में एक दिन नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी में, तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते पढ़ते देखा कि साहिल आया, और साहिल आने के बाद उसने लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया कि कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मुझ भूखे को खाना खिलाए, कोई है जो मेरे हाजतों को पूरा करे। बहुत मुसलमानों के दरमियान कहता रहा, किसी ने जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आखिर में उसने एक जुमला कहा, परवरदिगार आलम की बारगाह में, कि परवरदिगार आज तो मैं तेरे घर में हाजत लेकर आया था और तेरे घर से मायूस होकर लौट रहा हूं। बस ये जुमला कहने का कि मौला उस वक्त अपनी नमाज में मसरूफ थे, रुकू की हालत में उस साहिल को इशारा किया और अपनी अंगूठी दे दी, जिसके नतीजे में अंगूठी देने के बाद यह आए कुरानी नाजिल हो गए, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीन आमनु अल्लदीन युकीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़का व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है या उसका रसूल है या वो मोमिनीन है जो नमाज पढ़ते हैं और हालत रुकू में ज़कात दिया करते हैं। अब हालत रुकू में ज़कात देने के सिलसिले में सिर्फ अली के अलावा कोई तारीख में आपको शख्स नहीं मिलेगा जिसने रुकू की हालत में ज़कात दी और उसके नतीजे में आए कुरान नाजिल हुई। बहुत से लोगों ने बाद में कोशिश की, अपनी बड़ी महंगी महंगी और बड़ी बड़ी अंगूठियां दी फकीरों को, लेकिन कोई आयत कुरान नाजिल नहीं। यह आयत जो है उस चीज की कीमत नहीं हुआ करती, उस खुलूस की कीमत हुआ करती। खुलूस से अगर कोई चीज दी जाए तो उसका नतीजा सामने आया करता है। चुनांचे बड़ी बड़ी अंगूठियां देने की, लेकिन उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं आया। इस आयत कुरानी पर दुश्मनान अहले बैत भी एक एतराज करते, और उनका एतराज यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और को वली ना कहो, किसी और को वली कहना शिर्क है, बेदात है, कुफर है, वाजिबुल कत्ल है, उनको कत्ल करने के बाद उनकी औरतों का असीर कर दो, उनके मालों को लूट लो और उनके बच्चों को गुलाम बना दो। ये जो सारे अहकाम लेकर आते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को वली ना कहो, इनमें बड़ी शिद्दत है, और ये जो शिद्दत शिद्दत के साथ हर चीज में शिर्क को बेदत और हर चीज में कुफर का फतवा दिया करते हैं, हर चीज की तूजी करते हैं, हर चीज को अपने जहल के जरिए से हक को छुपाने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे जो है रियाल और तेल का पैसा लगा हुआ है, इसके जरिए से वो झूठ के जरिए सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तारीख में ये पहले बहुत होता है कि पैसे के जोर पर जो है आपको छुपाने की कोशिश की, आज भी जो है वो तेल के पैसे से और रियाल के पैसे से जो है झूठ के जरिए से सच को छुपाने की कोशिश की जा रही, ताकि अहले बैत के नाम लोगों के सामने ना आ सके। लेकिन इनके साथ साथ अफसोस थोड़ा ये होता है कि जो मुसलमान तासुब नहीं रखते, दुश्मन अहले बैत नहीं है, लेकिन उनके जहनों को भी ये लोग इस तरह फीड कर देते हैं, उनके जहनों को भी इस तरह बदल देते हैं, उनके जहनों में यही शुभात आ जाया करते, उनके जहनों को भी उलझा करके रख दिया कर। हमारा खिताब उन लोगों से कि जो लोग गलत फहमी का शुभे की वजह से शिकार हो गए, वो लोग जो दुश्मनी अहले बैत भरे हुए, उनसे तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, वो तो जानबूझकर पैसे लेकर ये सारे काम कर रहे हैं, उनके पीछे तो पैसे की ताकत चल रही है, पैसे के जोर पर पहले ही बहुत काम किया गया और अहले बैत के नाम को मिटाने की कोशिश की, 70-80 साल तक 90 साल तक जो है अली और आले अली पर जो है मेंबरों से लानत करवाई, लेकिन बहरहाल अली का नाम खुल करके सामने आ गया। इसलिए जो है किसी अंग्रेज ने जुमला लिखा था कि मुझे ताज्जुब होता कि अली का नाम इतना मुसलमानों के दरमियान कैसे है, क्योंकि अली के खिलाफ दो ताकतें लग गई थी, और अगर किसी भी कितना ही नामवर आदमी हो उसके खिलाफ दो ताकतें लग जाए तो उसके बाद वो शख्सियत खत्म होकर के रह जाए, एक हुकूमत की ताकत और दूसरे पैसे की ताकत। अली के खिलाफ दोनों ताकतें जो इतने सालों तक लगी रही, उसके बावजूद अली का नाम मिटा ना सके, ये अली के नाम का मोजेजा है, नाम का मोजेजा, खुद अली में क्या मोजेजा होगा। चुनांचे हम तो दुश्मनाना इस्लाम से बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके पीछे तो पैसे की ताकत चल रही, उनसे तो कोई बात ही नहीं है, वो कभी हक को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो मुसलमान जिनको गलत फीड किया गया, उनसे हम कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि अली के अल्लाह के अलावा किसी को वली ना कहो, اس سے جو ہے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا, اور وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر شیعہ سنی جلسے ایک ساتھ ہوا کرتے تھے, اور اتنی دشمنی شیعہ سنی میں نہیں ہوا کرتی, ادھر درمیان میں ایک جو ہے تیل کی طاقت آ گئی جس کی وجہ سے شیعہ سنی دشمنی درمیان میں آ رہی تھی, ورنہ جو ہے پہلے اتنی دشمنیاں نہیں ہوا کرتی تھی کہ درمیان میں کوئی ہاتھ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے شیعہ سنیوں کو لگایا جا رہا. چنانچہ اس زمانے میں جب شیعہ سنی دونوں کے جلسے ہوا کرتے تھے تو ایک مرتبہ جو ہے ایک مشترک جلسہ ہوا جس میں جو ہے سنی خطیب بھی خطاب کر رہے ہیں, شیعہ خطیب بھی خطاب کر رہے ہیں. ان میں سے برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑے اس زمانے کے خطیب تھی, خطیب تھے عطا اللہ شاہ بخاری, تو پنجاب میں جب تقریر کرنے بیٹھتے تھے تو عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی اذان ہو جاتی تھی لوگ تقریر سنتے رہتے تھے, ہلنے کا نام نہیں لیتے, ایسی عجیب و غریب تقریر کرتے تھے, لوگ جو ہے ہلتے نہیں تھے کہ وہ آخر کیا مطالب پیش کر, اتنی زبردست تقریر کرتے. عطا اللہ شاہ بخاری وہ جاتے ہیں منبر پر مشترک جلسے میں, اور جانے کے بعد جو ہے کہتے ہیں, اور نہ موضوع چھڑا مشاجرات صحابہ کہ کیا صحابیوں میں آپس میں اختلاف ہے اختلاف نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے ذیل میں کہ نہیں یہ جو ہے کہا گیا کہ مسلمان اور صحابی آپس میں لڑ رہے تھے اور شہزادی کا حق بعض لوگوں نے غصب کر لیا تھا اور اس کے نتیجے میں شہزادی بعض لوگوں سے ناراض ہو کر گئی, یہ بات جو ہے اگر ایسی ہوتی تو شہزادی ایسی نہیں تھی کہ جو اپنے باپ کے مذہب اور اپنے باپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر کوئی حرفہ ایسی بات جو ہے, چنانچہ صحابیوں میں اور جو ہے ان میں کوئی اختلاف موجود تھا ہی نہیں. اور یہ بات کہہ کر کے جو ہے ممبر سے اتر آئے. اس کے بعد جو ہے اظہر حسین زیدی صاحب کی باری آئی جو ہمارے ایک شیعہ عالم تھے, انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ صحیح بخاری نے صرف تین حدیثیں ذکر کی اہل بیت کی فضیلت, بڑی کانٹ چھاٹ کے یہ تین حدیثیں رہ گئیں, اس میں جو ہے خود صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا کہ شہزادی کا حق غصب کیا گیا اور غصب کرنے کے بعد جاتے جاتے اس دنیا سے چلی گئی اور ان دونوں پر ناراض ہو کر کے گئی, صحیح بخاری کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا. اب ایک طرف صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہے کوئی اصحاب میں اختلاف ہی نہیں تھا, شہزادی کام کر ہی نہیں سکتی ہے. اب اظہر حسین زیدی صاحب نے ممبر پر جاتے ہیں, ممبر پر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی بات مانوں یا صحیح بخاری کی بات مانوں, اس بخاری کو مانوں یا اس بخاری کو مانوں, کس بخاری کو مانوں. بس جس طرح سے جو ہے ان دونوں کی آپس کی بات جو ٹکراتی ہے, یہاں پر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وہابی کہتے ہیں, یہ بدعت و شرک کے فتوے لگانے والے کہتے ہیں, یہ دشمنان اہل بیت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ولی نہ کہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جس کو ولی کہتے ہو وہی اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ارے اللہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ تین دین ولی نے, اللہ پہلا ولی ہے, دوسرا ولی اللہ کا رسول ہے, اور تیسرا ولی وہ ہے مومنین میں سے جو نماز قائم کرنے کے ساتھ حالت رکوع میں زکاۃ دیا کرتا ہے. اب تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیے کہ رکوع میں زکاۃ دینے والا سوائے میرے مولا علی کے علاوہ کوئی اور ذات ہے, علی کے علاوہ کوئی اور ذات آپ کو نظر نہیں آئے گا سوائے علی کے جو ہے مولا علی, اور ولی جو ہے اس کو تیسرے نمبر پر اسی کو جو ہے قرآن نے معین فرمایا. بس آپ نے دیکھا کہ دشمنوں کی بہت ساری سازشیں ہیں کہ جس میں علی اور آل علی کو چھپانے اور اہل بیت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن صرف اس نے ہی کوشش نہیں کی, یزید بھی ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا, جانشین رسول کہتا اپنا کو یزید, اور یزید کیا کہتا ہے کفر بکرا, اس کو پرابلم امام حسین نہیں تھا, وہ تو رسول کو کہہ رہا ہے, قرآن کو کہہ رہا ہے, اللہ کو کہہ رہا ہے, کیا جملہ کہہ رہا ہے, لعبت بنو ہاشم للملک, بنو ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا ہوا تھا, ما جاء وحی ولا نزل, کوئی وحی نہیں آئی تھی اور نہ کوئی قرآن نازل ہوا تھا, بلکہ یہ رسول اللہ نے لوگوں بے وقوف بنایا اور پھر وہ بنا کے مسلمانوں کو اپنی طرف کیا حکومت حاصل کرنے کا. لیکن رسول اللہ کے ساتھ پرابلم ہے اس کا. اور یہ یزید جو رسول اللہ قرآن کے ساتھ اور اللہ کی وحی کے ساتھ پرابلم رکھتا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے ذاکر نائک. یزید پر بھی لانا تو ذاکر نائک پر بھی لانا تو. ایسے لوگ جو یزید کی تعریف کر رہے ہیں اس کے پر سب کے اوپر لانا تو. کھلم کھلا جو یزید ممبر پر جا کر کے رسول اللہ کے خلاف قرآن کے خلاف آیت قرآنی کا مذاق اڑا رہا ہے اور حکومت اسلامی کا مذاق اڑا رہا اس کی جو ہے تعریف کی جا رہی. اور یہ یزید چل کر کے کیوں آیا؟ کیونکہ اصحاب ثقیفہ نے وہ غدیر کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ جس کے نتیجے میں اسلام کی پٹری ہی بدل کر رہے گی. اس لیے حسین کا قتل کربلا میں ہونے سے پہلے اصحاب ثقیفہ کے ذریعے سے ہوا. اصل جو ہے وہ ڈگر ہی اسلام کی بدل کے رکھ دی, اسلام کی پٹری ہی بدل کر کے رکھ دی, جس کے نتیجے میں یہ سارے واقعات پیش آ گئے. آج پانچویں محرم کا دن گزر گیا, چھٹی محرم کا دن آ گیا. فوجوں پر فوجیں آتی جا رہی. زینب گھبرا کر کے فضا سے کہتی جاتی ہیں کہ فضا جاؤ دیکھ کر آؤ کس کی فوج آئی. کبھی آ کر کے خبر دی جاتی کہ خولی اپنے ہزار ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے اندر آیا ہوا. کبھی خبر دی جاتی کہ شمر جو ہے ہزار آدمیوں کے لشکر کے ساتھ آیا ہوا. کبھی خبر دی جاتی کہ حرملہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوا. اور ابن زیاد کی فوج مسلسل بڑھتی ہی چلی جا رہی, یزیدی فوج مسلسل بڑھتی ہی چلی جا رہی, عورتوں اور بچوں کے دل دہلتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ حسین اس کو زینب نے بلایا, کہا کوئی ہے کہ جو ہماری مدد کرنے والا؟ کہا بہن تمہیں تو پتا ہے کہ بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا, حسن مشتبہ کے ساتھ کیا کیا, آپ کے سامنے حالات بالکل واضح ہیں. چنانچہ کربلا کے اسی حالات کے تحت شب عاشور ایک مہلت لی گئی, اس کے بعد حسین خیموں کا جائزہ لینے کے چلے. چلتے چلتے ہر بیویوں کے خیمے کی قریب سے گزرتے تھے اور خیموں کا جائزہ لے کر کے چلتے جا رہے تھے کہ زینب کے خیمے کے قریب آ دیکھا کہ زینب نے اون محمد کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا اور دونوں کے سر پر امامے رکھے ہوئے, ایک پر جعفر تیار کا امامہ ہے, دوسرے کے سر پر علی مرتضیٰ کا امامہ. کہتی جا رہی کہ دیکھو جعفر تیار کا امامہ تمہارے سر پر ہے, تمہیں جعفر تیار کی لاج رکھنا ہے. دیکھو تمہارے سر پر علی مرتضیٰ کا امامہ ہے, تمہیں علی مرتضیٰ کی لاج رکھنا ہے. چنانچہ اگر تم جو میدان کربلا میں سب سے پہلے تمہیں جانا ہے اور سب سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے, خبردار تم سے پہلے علی اکبر جانے نہ, خبردار تم سے پہلے قاسم جانے نہ تھا, اور دیکھو لڑتے لڑتے فرات پر پہنچنا, خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا, پہلے اصغر کے لیے پانی لے کر آنا, اصغر سے پہلے پانی نہ پی. کربلا کی عورتوں نے, ارے کربلا کی عورتوں نے عورتوں کی فطرت کو بدل دیا. عورتوں کی فطرت یہ ہوتی کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہر طور کوشش کیا کرتی, لیکن یہ کربلا کی عورتیں جنہوں نے معجزہ کر کے بتایا اپنی اولاد کو راہ کو خدا خدا میں اس طرح قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی. یہاں تک کہ سب صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک ایک کر کے جو ہے ساتھی جانے لگے, اصحاب جانے لگے, لیکن جاتے جاتے یہ ایک وقت ہوا آیا کہ اکبر بھی میدان کربلا میں چلے گئے. اور اکبر کے جانے کے بعد جب اکبر کا لاشا آیا اور اکبر کے لاشے آنے کے بعد اور محمد اب جو خیمے میں پلٹ کر کے زینب کے پاس آئے, زینب نے منہ پھیر لیا, ننے ننے بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مادر گرامی کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ ارے کوئی ہم سے خطا ہو گئی, ہم جو ہے بڑی معذرت چاہتے. ارے زینب نے منہ پھیر کے کہا ارے میرا اکبر کا لاشا آ گیا اور ابھی تک تم نے نہ, کہا مادر گرامی ہم کیا کریں, ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دے. زینب اپنے مقام سے کھڑی ہوئی, ایک مرتبہ حسین کے پاس چلی اور جانے کے بعد کہا بھیا آج تک میں نے تم سے آپ سے کوئی تمنا نہیں کی, لیکن آج بہن تم سے ایک تمنا لے کر, کہا میرے بیٹوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے, اور محمد کو مقتل میں جانے کی اجازت ملی. دونوں بچے گھوڑے پر سوار ہوئے, عباس نے سوار کیا, ارے ارے تلوار کو سجایا گیا, دونوں بچے مقتل کی طرف چلے, ارے اس طرح جنگ کی کہ یزیدی فوجیں بھاگنے لگی, ایک طرف اور نے حملہ کیا تو دوسری طرف محمد نے حملہ کیا, عباس شاباش دیتے, اے میرے شیرو شاباش ہوں. لیکن لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز آئی, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. دونوں ننے ننے بچے ہیں, حسین نے عباس کو لیا, ایک کو حسین نے اٹھایا, دوسرے کو عباس نے اٹھایا, اور عباس دونوں کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے خیمے میں لائے, اور خیمے میں لا کر کے رکھ دیا. زینب آئی, ارے کہا کہ مجھے مبارکباد دو, ارے شہزادی کے سامنے کل شرمندہ ہو کر نہیں. ہائے شہزادی نے جو توجہ نہ دی, گریہ نہ کیا, صرف کہہ رہے تھے کہ مجھے مبارک باز دو. لیکن جب جو ہے کسی شہزادی کسی نے آگے بڑھ کر کہا, شہزادی ایسا لگتا ہے کہ بڑا شہزادہ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا, لیکن چھوٹا شہزادہ ایسا لگتا ہے زندہ اور ہوش ہل رہے اور کچھ بات کہنا چاہتا. ہائے ممتا تھی, ایک مرتبہ جھکی, جھکنے کے بعد اپنے کان کو محمد کے قریب کیا, قریب کرنے کے بعد ہوٹ ہل رہے تھے, محمد ابھی زندہ تھا, آخری جو سانس لے رہا تھا. ایک مرتبہ ارے زینب نے کان کو لگا کر سنا تو محمد کہہ رہے تھے, اے مادر گرامی, اب تو مجھے دودھ بخش دیا, اب تو ہم سے راضی ہو گئے, ارے اب تو ہم سے راضی ہو گئے.
الا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے لا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما کہ روز قیامت تک سب کے سب امام زمانے کے سچے سپاہی قرار پائے. پروردگارہ حوضات علمیہ کی حفاظت فرما, مراجع اعظام کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان کی حفاظت فرما, آسیستانی آغا خانہ آغا سید حسن رسول اللہ کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے, ان کے آوان و انصار میں شامل ہو کر جامع شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.